अभी शायद में वक्फ कहाँ कर रहे हैं, इसमें दो राय है। अक्सर सहाबा की राय ये है कि वमा यालमु तअवीलहु इल्लल्लाह के ऊपर वक्फ है। उस सूरत के अंदर तावील का माना होगा किसी चीज की हकीकत को जानना, ये अल्लाह ताला ही के कब्जे कुदरत में है। इल्लल्लाह पर वक्फ की सूरत में ये माना निकलेगा कि मुतशाबिहात की असल हकीकत को जानना ये सिर्फ अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। लेकिन बाद हजरात ने, जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा ने वक्फ किया वमा यालमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, तो फिल इल्म के ऊपर उन्होंने वक्फ किया। उस सूरत के अंदर यानी इस तरीके से वमा यालमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, उस सूरत में माना क्या करेंगे? कि जिस तरीके से मुतशाबिहात की असल हकीकत का इल्म अल्लाह ताला जान सकते हैं, इस तरीके से अहले इल्म भी, मजबूत इल्म वाले भी मुतशाबिहात का इल्म रखते हैं, ये माना होगा उस सूरत में आयत करीमा का। ये मसलक है इमाम मुजाहिद इमाम ज़िहाक रहिमहुल्लाहु ताला का, और यही जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला से मनकुल है। तो उस सूरत में तावील ही का माना क्या करने का? तावील होगा किसी चीज़ की तफसीर, तौज़ीह, ताबीर, यानी मुतशाबिहात की तफसीर, वजाहत, ताबीर, रासिखून फिल इल्म भी जानते हैं। तो फिर उस सूरत में दो किस्म कर डालने की कि बाज़ मुतशाबिहात की मुनासिब ताबीर रासिखून फिल इल्म से मनकूल है, जैसे कि यदुल्ला वगैरह के मुतालिक रासिखून फिल इल्म ये कहते हैं कि भाई उसके अल्फाज और माना तो हम जानते हैं, हकीकत और कैफियत नहीं जानते। और फिर यूँ भी निकालते हैं कि भाई यदुल्ला से मुराद लेने का अल्लाह का कब्ज़े कामिला अपनी मखलूक और सल्तनत के ऊपर, वजहुल्ला से मुराद लेने का अल्लाह की ज़ात, इस तरह की बेहतरीन ताबीरात इन हजरात से मनकूल है। तो रासिखून फिल इल्म मुतशाबिहात में से बहुत सों की उम्दा ताबीर, उम्दा तफसीर, उम्दा मुहतात वजाहत को जानते हैं। अलबत्ता मुतशाबिहात की जो दूसरी किस्म है, मसलन हुरूफ़ मुकत्तात वगैरह, तो उसका इल्म तो उसकी तफसीर तौज़ीह तो अल्लाह ही जानते हैं, रासिखून फिल इल्म भी नहीं जानते। तो ये मुब्तदा है और उसकी खबर यकूलूना आमन्ना भी। अब इल्लल्लाह पर वक्फ करके आयत का माना निकालो कि रासिखून फिल इल्म मुतशाबिहात के बारे में यूं कहते हैं کہ ہم متشابہ آیتوں پر ایمان لے آئے کہ یہ آیتیں اللہ کے یہاں سے نازل ہوئی ہے لیکن اس کا معنی ہم جانتے نہیں. یہ بہت محتاط مسلک ہے. کل من عند ربنا محکم ہو کہ متشابہ ہو, ہر ایک آیت ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ مضمون تاکید کا ہے چونکہ یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے. تو کل من عند ربنا کہ یہ سب محکم متشابہ ہمارے رب کے یہاں سے نازل ہوئی, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. وما يذكر الا اولو الالباب, اصل میں تا کا زال میں ادغام ہوا ہے. نصیحت تو عقل والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں, باقی جن کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو وہ لوگ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودی لوگوں نے متشابہات میں فتنے کھڑے کیے. کیسے فتنے کھڑے کیے؟ کہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم سے, تو ابجد حوض حتی کلیبن صافس کے جو قواعد ہے حروف کے عدد کے, اس عدد کے قانون کے اعتبار سے ان لوگوں نے ایک گنتی نکالی. کہنے لگے کہ الف ایک عدد, لام 30 عدد, میم 40 عدد. نتیجہ انہوں نے نکالا امت محمدیہ کی مجموعی عمر 71 سال دنیا میں ہوگی, پھر یہ امت دنیا سے مٹ مٹا کے ختم ہو جائے گی. کہنے لگے کہ جو امت اور یہ دین 71 سال میں مٹ مٹا کے ختم ہونے والا ہو اس پر ہم کیسے ایمان لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے ان کی اس غلط بات سے. اتنے میں دوسری سورہ آراف کی آیت نازل ہوئی, الف لام میم صاد. تو کہنے لگے کہ اب تو سواد بھی آ گیا, اس میں گنتی بڑھ گئی, 170 کی گنتی ہو گئی کہ اس امت کی عمر 170 سال کی ہوگی پھر مٹ جائے گی. اتنے میں الف لام میم را نازل ہوا تو کہنے لگی ہے تو کمپیوٹر ہمارا خراب ہو گیا, اب کیلکولیٹر کا پاور ڈیم ہو گیا, گنتی کیسے کریں گے؟ اس امت کا معاملہ تو مشکلات میں پڑ گیا. اسی لیے کہ نئی نئی چیزیں نازل ہوتی رہتی ہے, ہمارے لیے فکس حساب کرنا بھی مشکل کہ امت کی عمریں کتنی ہیں. تو یہ سب متشابہات میں اپنی عقل سے گھوڑے دوڑانے والی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں. انہی یہودیوں نے ایک گنتی نکال رکھی ہے کہ دنیا کی مجموعی عمر 7000 سال کی ہے. اس اعتبار سے اب اس ان کے اعتبار سے بھی اب دنیا بالکل آخری مرحلے میں چل رہی ہے, اسی لیے یہ لوگ سب دھم پچھاڑے کر رہے ہیں. ملک السلام کے نکلنے کے منتظر اور ملک السلام دجال کی آمد پر یہودیوں کی عالمی بے مثال حکومت کے منتظر, اسی لیے یہ سب سازشوں کے اندر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو متشابہات میں پڑھ کے ایمان کو برباد کرتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. عقل مند لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ متشابہات میں پڑے رہتے ہیں, بے وقوف لوگ, تو فوراً اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہیں, اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو حق سے ہٹا مت دینا, ایسی چیزوں کا مطلب تلاش کرنے میں مشغول کر کے جو ہمارے لیے لائق اور مناسب نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے ان یہودیوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا تھا، بعد اس کے کہ آپ ہم کو ایمان کی ہدایت دے چکے۔ اے اللہ، آپ ہم کو ہمارے پاس سے رحمت یعنی ایمان پر جماؤ عطا فرمائیے، یقیناً آپ بہت بڑے بخشنے والے ہیں۔ یہ دعا اس زمانے میں بہت مفید ہے۔ سب مسلمانوں کو کہو کہ دین میں کم از کم ایک آدھ دو نماز میں قائد اخیرہ میں تحیات اور درود کے بعد پڑھے۔ اپنے ایمان کی سلامتی، ارتداد سے حفاظت، فتنوں کی طرف جانے، ان سب سے بچاؤ کی بڑی مؤثر دعا ہے۔ جس طرح یہ لوگ متشابہات میں پڑھ کے اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اس طرح ایمان کو برباد کرنے والے دوسرے فتنوں سے بھی حفاظت کے لیے دعا بڑی جامع دعا ہے۔ جی،
اور پختہ اور مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یعنی متشابہات پر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ہم اس کے معنی نہیں جانتے ہیں، اور الراسخون فی العلم مبتدا ہے، یقولون آمنا بہ اس کی خبر ہے۔ سب محکم اور متشابہات سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اصل میں تاکہ دار میں ادغام کیا، یعنی نصیحت حاصل کرنا، اور ایسا بھی کہتے ہیں جب انہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے متشابہات کی پیروی کی، یہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو مت پھیرنا، یعنی حق سے مت ہٹانا، اس حق کی ایسی تعبیر کی طلب کرنے کے ذریعے سے جو ہمارے لائق نہیں ہے، جیسا کہ تو نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بعد اس کے کہ تو نے ہماری اس کی طرف رہنمائی کی، اور اپنے پاس سے تو ہم کو رحمت عطا فرما۔
یعنی جو خاندانی اور نسبی کافر ہے ان سے بھی دو قدم آگے بڑھ کے، نعوذ باللہ، خاندانی مسلمانوں کی اولاد اس وقت دین اسلام کے بارے میں فتنے کھڑے کر رہے ہیں، ان سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے۔ ایسے ماحول میں یہ دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے بھائی۔ چلو،
اور یقین آپ بڑے بخشنے والے ہیں۔
ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، آپ تمام لوگوں کو جمع کریں گے قیامت کے اس دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے جیسے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے جو اللہ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کیا ہے۔ اس آیت میں التفات ہو رہا ہے سے گئے خطاب سے، لا یخلف المیعاد، اور احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ہو، اور مقصد ہے دعا اس کو نقل کرنے کا کہ ان لوگوں کو آخرت کے معاملے کی فکر زیادہ ہے، اس بنیاد کے اوپر یہ لوگ سوال کر رہے ہیں ہدایت پر ثابت قدمی کی، تاکہ آخرت کا ثواب وہ لوگ پا لے رہے ہیں۔ یعنی دو احتمال ہے اس دعا کے بارے میں، ربنا لا تزغ اور ربنا انک جامع الناس، کہ ایک تو یہ ہے کہ اولو الالباب کی دعا قرآن میں نقل کی گئی، دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، یہ دوسری دعا کلام الہی ہے، اور مقصد کیا کہ اولو الالباب کو آخرت کا فکر زیادہ ہے، اہمہم امر الآخرہ، ان کا سب سے اہم فکر کا مسئلہ آخرت کا ہے، اسی لیے ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا مانگی تاکہ آخرت کے اندر یہ لوگ برباد نہ ہو جائے اور وہاں کا ثواب ان کو مل جائے۔ اب متشابہ کے بارے میں ایک حدیث لا رہے ہیں، روش شیخان، امام بخاری مسلم رحمہم اللہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات الی آخری، حضور نے تلاوت فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا، عائشہ جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو متشابہات کے اندر لگے پڑے رہتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے قرآن میں نشاندہی کری ہے، لہذا ایسے لوگوں سے تم بچے ہوئے رہنا، یعنی جو لوگ رات دن متشابہ آیتوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا، معلوم ہوا اہل فتنہ سے دور رہنے میں خیر ہے۔ اور اس حدیث میں دیکھو ایک عجیب تفنن ہے، رأیت، حضور نے حضرت عائشہ کو خطاب فرمایا پہلے تو واحد کے سیگے سے، رأیتی فإذا رأیتی الذین، واحد مؤنث حاضر، اور اخیر میں حضور نے جمع کا سیگا ارشاد فرمایا حضرت عائشہ کو، فاحذروہ، ان سے بچیو۔ یہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان کا بیان، ایک کے لیے جمع کا سیگا یہ سامنے والے کی عظمت کی علامت ہے، اور اپنوں کو مفرد کے سیگے سے خطاب کرنا اپنائیت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اب کوئی باپ اپنے بیٹے کو یوں کہتے ہیں کہ آپ جناب، تو لوگ بھی ہنسیں گے نہیں کہ سر یہ بیٹے کو باپ یوں بول رہا ہے، بیٹے کو تو بیٹا چلیے گا، اسی میں اپنائیت ہے۔ تو یہاں دونوں طرح کا تفنن جمع کر کے عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم کبیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے میری امت کے اوپر تین عادتوں کے بارے میں بہت بڑا خوف ہے، اور تین بری عادت میں ایک بات کیا فرمائی کہ جب ان کے سامنے کتاب کو کھول دیا جائے، یعنی آسمانی کتاب کے علوم کو کھول دیا جائے، تو مومنین بھی اس کی تاویلات کی تلاش کے اندر لگ جائیں گے، حالانکہ اس کی تاویل اور حقیقی مفہوم کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ البتہ جو لوگ مضبوط علم والے ہوں گے وہ کہہ دیں گے کہ ہم تو متشابہ آیتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، سب کا سب ہمارے رب کے یہاں سے ہیں، اور عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی لوگ جب کتاب اللہ کے علوم کے پیچھے پڑھیں گے، کتاب اللہ کے معنی تفسیر وضاحت میں پڑھیں گے، تو متشابہات میں بھی آگے بڑھیں گے، اور متشابہات کے اندر آگے بڑھ کر کے گمراہ ہوں گے، بھٹک جائیں گے۔ حالانکہ بچنے کا سلامت طریقہ کیا کہ متشابہ آیتوں کے لیے یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کی یہاں سے آئی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بھلے معنی مضمون ہماری سمجھ میں نہ آتا ہو۔ جی،
کہ ہمارے رب بے شک کو لوگوں کو ایک دن جمع کرے گا، اور اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے وہ قیامت کا دن ہے، چنانچہ تو ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، یعنی بعض بادل موت کے وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اس میں خطاب سے غیبت کی جانب التفات ہے، اور احتمال یہ بھی ہے
کہ بعض لوگوں کو اصل شوق کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نئی بات کہے ہوئے نہ لوگوں میں چرچا ہوئے نہ نام روشن ہو جائے، اس کے لیے بھی لوگ اس طرح کی غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ چلو،
اور احتمال یہ بھی ہے کہ ان اللہ لا یخلف الميعاد اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، اور ربنا لا تزغ قلوبنا سے دعا کی غرض یہ ہے کہ ان کا مقصد امر آخرت ہے، اور اس وجہ سے ہدایت پر استقامت کا سوال کیا تاکہ اس کا ثواب حاصل کرے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات الی آخری تلاوت فرمائی،
ذہین بھی بہت ہے، ذہین بھی بہت ہے، ترجمہ بھی بہت اچھا کر رہا ہے، ہمارا مقام مرتبہ ابھی پتہ چلا مجھے۔
یہ آیت الی آخری تلاوت فرمائی، और कहा
ऐसे लोगों से तो खूब पढ़वाना चाहिए, बार बार पढ़वाना चाहिए जी,
कि जब
आपको इख्तियार है तीन दिन बाद भी आप पढ़ सकते हैं, चार पाँच दिन जी।
ऐसे लोगों को जिन्होंने मुतशा बिहार के पीछे पड़ गए, तो ये वो लोग हैं जिनके जिनके बारे में अल्लाह ताला ने निशानदेही फरमाई है, चुनाचे तो उनसे तो ऐसे लोगों से बचते रहना। और तबरानी ने इब्ने कसीर इब्ने तफसीर कबीर में अबू मालिक अशआरी
मौजमे कबीर
मौजमे
इमाम तबरानी के हदीस के तीन मजमूए हैं, मौजमे औसत, मौजमे कबीर, मौजमे सगीर, वो मुराद इमाम राजी की तफसीर कबीर मुराद नहीं है। तीनों मौजम देखना हो तो मेरे पास है जी।
तबरानी ने मौजम कबीर में अबू मालिक अशारी से रिवायत किया है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि मुझको मेरी उम्मत पर तीन बातों का खौफ है। उनमें से एक बात ये बयान फरमाई कि जब उनके सामने किताब खोली जाएगी तो उसकी तावील के पीछे लग जाएंगे, और उसकी तावील अल्लाह ताला ही जानता है। और रासिखून फिल इल्म कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए कि वो सब हमारे रब की तरफ से है, और अल्लाह ताला और अक्लमंद लोग ही नसीहत हासिल करते हैं।
इन्नल लजीन कफरू लन तुगनी अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाह शैआ वअलाइक हुम वकूदुन नार। ये आयत नाजिल हुई आम काफिरों के बारे में, नंबर एक। नंबर दो, नजरान के नसारा के बारे में। नंबर तीन, यहूद बेबहबूद के बारे में। नंबर चार, अरब के मुशरिकों के बारे में। देखो, इंसान को दुनिया के अंदर कोई आफत और मुसीबत आती है तो सबसे पहले अपने माल के ज़रिए आफत मुसीबत को दूर करने की कोशिश करता है कि माल के ज़रिए से आफत दूर हो जाए। नंबर दो, अगर माल के ज़रिए काम नहीं चलता तो अपनी औलाद के ज़रिए से वो आफत मुसीबत को दूर करने की सही करता है। वो या मदद हासिल करने के लिए अव्वल माल है, दूसरे नंबर के ऊपर औलाद है। दफ़े मजरत के लिए भी, जल्बे मनफात के लिए भी, मकसद की तकमील के वास्ते भी। इस आयत के अंदर वही चीज़ के बेकार होने को बयान किया गया ईमान न होने की सूरत में, कि यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया तो उनसे उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के अज़ाब को दूर नहीं करेंगे, शैअन, ज़र्रा बराबर भी नहीं। यानी काफिरों को उनका माल और उनकी औलाद अल्लाह के अज़ाब को दूर करने में ज़र्रा बराबर भी कारामद नहीं होगा, मोमिनों को कारामद होगा। जिस मोमिन ने ईमान के साथ सदका किया है, अज़ाब इलाही को ठंडा करने का ज़रिया बनेगा। जिन मोमिनों की औलाद नेक और साले हैं वो अज़ाब इलाही के दफा का ज़रिया बनेगा, काफिरों के लिए नहीं बनेगा। और यही चीज़ आग का ईंधन होगी, कौन? माल और औलाद। वाव का फतहा और के साथ जो चीज़ जलाई जाए, जलाने के काम के अंदर आवे जी।
यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया उनको उनका माल और उनके औलाद अल्लाह के मुकाबले में हर चीज़ कुछ काम नहीं आएंगे, यानी अज़ाब को रफा नहीं कर सकेंगे,
दूर नहीं कर सकेंगे,
अल्लाह के अज़ाब को दूर नहीं कर सकेंगे। और यही
देखो, इंसान को जो चीज़ फ़ायदा देने वाली हो, मुफीद हो, वो चीज़ें इंसान के पास ख़त्म हो जाए, ये अज़ाब की अव्वल शक्ल है। फ़ायदा मंद चीज़ों का ख़त्म हो जाना शक्ल अव्वल अज़ाब की। नंबर दो, इंसान को तकलीफ़ देने वाले असबाब का जमा होना, यह अज़ाब की शक्ल सानी। بہت سی مرتبہ دونوں طرح سے عذاب آتا ہے، فائدے والی چیزوں کا ازالہ، مصیبت والے اسباب جمع. بعض مرتبہ ایک شکل میں آتا ہے کہ فائدے والے اسباب ختم، مصیبت والے اسباب ہے. کبھی مصیبت والے اسباب نہیں ہیں لیکن فائدے والے اسباب بھی ختم ہو گئے. اس طریقے سے عذاب الہی ہوتا ہے. کدابی آل فرعون والذین من قبرہم. دعبن عادت مستمرہ کو کہا جاتا ہے. فرعونیوں کے جیسی حالت، یعنی ان کافروں کی حالت بھی آخرت میں فرعونیوں جیسی ہوگی، اور جو ان فرعونیوں سے پہلے تھے ان کے جیسی حالت ہوگی. کون ان سے پہلے؟ قوم عاد، قوم ثمود. کیوں ایسی بری حالت ہوئی؟ اس لیے کہ یہ لوگ سب آپس میں مشترک ہیں. کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا. کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی سزا میں پکڑ کے ہلاک کر دیا. اور یہ جملہ ما قبل والے جملے کی تفسیر ہے. کون سے؟ کذبی کی، کہ ان کافروں کا حال پچھلے کافروں جیسا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ ان کو عذاب میں ہلاک کر دیں گے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے سخت سزا دینے والے ہیں. جی،
جیسا کہ آل فرعون ان سے پہلے والے قوموں کے ساتھ ہوا، یعنی سابقہ امتوں کے ساتھ، جیسا کہ عاد اور ثمود کے ساتھ، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں میں پکڑ لیا. اور یہ اور جملہ ما قبل کی تفسیر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں.
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. شان نزول. غزوہ بدر میں عجیب و غریب اللہ کی مدد آئی. بدر مدینہ سے کافی دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے. اتنے میں یہودیوں کو آپ نے ایمان کی دعوت دی، باقاعدہ جمع کیا یہودیوں کو، اور جمع فرما کر کے حضور نے فرمایا اسلام لے آؤ اور ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، سنار تھے. مدینہ کے سونے کے مارکیٹ پر ان کا قبضہ تھا. وہاں حضور نے ان کو جمع کیا، اور نذیر، قریظہ، سب بڑے بڑے یہودیوں کو اکٹھا کیا. ایمان کی دعوت دی حضور نے. وہ نزل، یہ آیت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی بدر سے واپسی میں. تو یہود بے بہبود کیا جواب دینے لگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب کے کفار جاہل، جنگ سے نا واقف لوگوں کے سامنے آپ فاتح بن گئے، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. ہم تو یہود ہیں، پڑھے لکھے، مضبوط ہے، قلعے بھی ہمارے اور ہتھیار بھی. ہم سے مقابلہ ہوگا نہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی لیے ان مکہ کے ان جاہل عربوں کو ہرا کے آ کر کے آپ دھوکے میں مت پڑنا. ہم تو بہت مضبوط لوگ ہیں، ہمارے ساتھ لڑائی کی باتیں مت کرنا. اس طرح انہوں نے دھمکی کے انداز میں جواب دیا. کہنے لگے کہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اگر آپ نے قریش کے چند آدمیوں کو مار ڈالا. اغمارن، لا یعرفون القتال، کہ وہ تو سب جاہل نادان قسم کے لوگ، ایسوں کو آپ ہرا کر کے آئے، اس میں آپ نے کون سا کمال کر ڈالا ہے. الغافل، اغمار کے معنی غافل، جو جنگ اور قتال کے فن کو جانتے بھی نہیں. تو اللہ نے جواب کہلوایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی لوگ جو بہت ڈنگے مار رہے ہیں، ان کو کہو کہو ان یہود کافروں کو کہ تم ان قریب ہرائے جاؤ گے، سیغلبون ستغلبون، دنیا میں بھی ہرائے جاؤ گے، تم کو قتل کیا جائے گا، قید کیا جائے گا، جزیہ تم پر ڈالا جائے گا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، خیبر کو فتح کر دیا گیا، یہ سب واقعات پیش آئے۔ وقد وقع ذالک، اس وقت کے سب یہود مشرکین کے ساتھ اس طرح کی سزا کا واقعہ پیش آیا۔ وَتُشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ، اور آخرت میں تو جہنم میں تم کو جمع کر کے لایا ہی جائے گا، دونوں صورتوں میں، یعنی تم کو ہرایا جائے، قتل کیا جائے، جلا وطن کیا جائے، ہر حال میں آخرت میں آ کر کے سزا تو بھگتنی ہے، جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم تمہارے لیے بہت برا بچھونا ثابت ہوگا۔ جی،
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے، نہ تجربہ کار قریش کو قتل کر دینا جو قتال کو جانتے نہیں ہیں، اے محمد تم کہہ دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہود کو، ان قریب تم مغلوب ہوں گے، قتل کے ذریعے، قید کے ذریعے اور جزیہ دینے کے ذریعے، اور ستغلبون تا اور یا کے ساتھ ہے، اور ایسا ہی ہوا، اور تم آخرت میں جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، پھر تم کو اس میں ڈال دیا جائے گا اور وہ بہت برا ٹھکانا۔
قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یہ غزوہ بدر کا منظر ہے، عجیب تھی غزوہ بدر کی بات۔ مسلمان 313، 77 مہاجرین، 236 انصار، حضرت مقداد اور حضرت مرصد ابن ابی مرصد رضی اللہ عنہم، صرف دو آدمی کے پاس گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اکثر مجاہدین پیدل، سامنے ابو جہل اینڈ کمپنی 1000 آدمی پر، سب ہتھیار سے لیس، 700 سواریاں، پوری جھنگی تیاری، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ایک کمزور جماعت کو طاقتور جماعت پر غالب کر دیا۔ اب جب بدر کے میدان میں پہنچے تو یہاں عجیب منظر، جنگ شروع ہونے سے پہلے کا یہ منظر ہے۔ مسلمان کافروں کی طرف نظر کرتے، کتنے ہوں گے کافر، تو مسلمانوں کو اپنی تعداد سے دو گنی تعداد کافروں کی نظر آتی، ڈبل نظر آتے، کافر ہم سے کتنے ہیں، ڈبل ہیں، اوہو ہم سے ڈبل ہے کافر لوگ، کیسے لڑیں گے، اپنے پاس تو کوئی تیاری بھی نہیں اور تعداد میں وہ ڈبل، چلو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اس نظارے کی وجہ سے مسلمانوں کی انابت اللہ کی طرف بڑھ گئی، انابت زیادہ ہو گئی، اور کافروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو اپنی تعداد سے کافر مسلمانوں کو ڈبل نظر آئے۔ اس چیز نے کافروں کے حوصلے پست کر ڈالے، اوہو تو مسلمان بھی بہت ہیں، کیسے ہم ان سے مقابلہ کر سکیں گے۔ تو بدر میں جنگ کے آغاز سے پہلے جو مناظر اللہ کی طرف سے دکھلائے گئے، وہ مناظر جو ہے بہت اچھے مناظر، جس سے ایمان والوں کی انابت اللہ کی طرف بڑھ گئی اور کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے دونوں جماعتوں میں، ایک مسلمانوں کی، ایک کافروں کی، ایک قریش مکہ کی، ایک مدینہ کی، اور کانت آنا چاہیے، مونس فیل، آیتن کی وجہ سے، لیکن بیچ میں فصل آیا نا اس لیے مذکر لائے، فصل کے آنے کی وجہ سے موافقت ضروری نہیں رہتی فعل اور اسم کے درمیان میں، اس لیے مذکر آیا. التقطا، جن کا بدر کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا جنگ میں، ایک جماعت مسلمانوں کی اللہ کی رضا جوئی کے لیے جنگ کر رہی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو 313 کے لگ بھگ تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 7 6 زرہیں، 8 تلوار، اکثر پیدل، دوسری جماعت کافروں کی یرونہم ترونہم، 2 قراتیں وہ مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دے کر رہے تھے. کانو نحو الف، کافر 1000 جتنے تھے لیکن ان کو مسلمان ڈبل دے کر رہے تھے. رعی العین، سری آنکھوں سے، یعنی یہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے تھے، یہ کوئی مغالطہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ایک منظر بنایا گیا، اسی لیے صراحتن ان کو جو ہے ایسا نظر آ رہا تھا. عجیب بات ہو گئی بھائی. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تعداد کی، اسلحے کی قلت کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ طاقت پہنچاتے ہیں اپنی مدد سے جس کو چاہتے ہیں. یقیناً اس کے اندر بڑی عبرت کا سامان ہے عقل مندوں کے واسطے جو لوگ غور کرتے ہیں، لہذا تم بھی عبرت پکڑو اور ایمان لے آؤ ان مضامین کے اوپر. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. آیت کی اور بھی مختلف توجیحات تھے، ایک آسان عام فہم مطلب یہ ہے جو علامہ سیوطی نے اختیار کیا. چلو،
اچھی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عبرت کی نشانی ہے جو کہ بدر کے دن ایک دوسرے سے، انہوں نے بدر کے دن ایک دوسرے سے قتال کیا، ان میں سے ایک جماعت مسلمانوں کی اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی یعنی اللہ کی کتاب میں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ تھے، اور وہ 313 تھے، ان کے ساتھ 2 گھوڑے تھے اور 6 نیزے اور 8 تلواریں، اور ان میں سے اکثر بیاد آباد تھے، دوسری کافروں کی جماعت تھی.
وہ دوسری توجیہ کیسی بھی کہ مسلمانوں نے جب کافروں کو دیکھا تو کافروں کی تعداد سے 2 گنی تعداد مسلمانوں کو نظر آئی. کافر تھے کتنے؟ 1000، لیکن مسلمانوں کو 2000 دکھے. اور کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمان 313 تھے تو 626 نظر آئے. یہ بھی ایک توجہ ہے. اور سیوطی نے جو اختیار کی وہ کیا کہ مسلمان کو اپنی تعداد سے 2 گنی تعداد کافروں کی نظر آئی، مسلمان 313 تھے ان کو 626 کافر نظر آئے، اور کافر 1000 تھے تو ان کو 2000، اس طریقے سے. جی،
اور دوسری جماعت کافروں کے وہ مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا زیادہ دیکھ رہے تھے.
الگ الگ توجیحات تھے جی،
اور وہ 1000 کے قریب تھے، وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اللہ تبارک
ایسے موقع پر آدمی جو ہے نا صراحتاً دیکھنے کو اعتراف نہیں کرتا. جیسے یوں کہ بھائی وہاں تو جو ہے 10 آدمی کو چلے اتنا کھانا تھا، آپ نے کسی کو دیکھنے بھیجا، جا کے دیکھ کے آؤ نا کتنا کھانا ہے، اس نے آگے کہا 100 آدمی کا کھانا رکھا ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں نا کہ تو کیا بکرا ہے، دیکھ کے آیا ایسے ٹھوکرا ہے، نہیں دیکھ کے آیا، تو نیند میں دیکھا کہ جاگتے دیکھا. اسی لیے کہا رعی العین، یہ جو نظارہ آیا وہ سری آنکھوں سے یہ نظارہ آیا. جی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی
اور اس میں دوسری تفسیروں میں حکمت یہ ہے کہ اگر کافر لوگوں کو مسلمانوں کی تعداد بڑی نظر آتی تو وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے، لڑنے ہی کھڑے نہ رہتے، اور اللہ تعالیٰ کو تو ان کو لڑوانا تھا تاکہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو جاوے. جی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ان کے تعداد اور اسلحہ کی قلت کے باوجود مدد کی، فعل کو مذکر پر لایا گیا فصل کی وجہ سے، اور یرونہم بلیا اور بستار ہے.
زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ یہ سب چیزیں ہیں یہاں سے جو انسان کو غزوات میں جانے سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے، بدر ہو یا کوئی اور جنگ ہو، ان اسباب کی بنیاد پر انسان غزوات میں نہیں جایا کرتا. حب الشہوات کا کیا مطلب؟ جو چیزیں انسان کو طبعی طور پر مرغوب ہو وہ ہیں حب الشہوات. نمبر دو، انسان اپنے قلب میں جس چیز کی خواہش کرتا ہو. نمبر تین، انسان کے مزاج میں وہ پسندیدہ ہو. اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے مرغوبات کی محبت. ابھی جو مرغوب چیزیں ہیں انسان کی، ان کی محبت جب انسان کی طبیعتوں میں رچی بسی ہوئی ہے تو یہ محبت فی ذاتی ہی مضموم نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں، بس اتنا ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ ہو، شریعت کے حدود میں ہو، تو یہ چیز بالکل مضموم اور ناپسندیدہ نہیں ہے. زین للناس، اس آیت میں ایمان والوں کے سامنے دنیا کی حقارت کو بیان کیا گیا کہ سب چیزیں دنیا کی حقیر چیزیں، اس کے پیچھے مت پڑو اور ایسی چیزوں سے بے رغبت بن کے رہو، راغب مت بن کے رہو. اس لیے کہ یہ تمام چیزیں ظاہر میں چمکدار ہے، باطن میں دھوکے کی ہے، مزین کی گئی لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، یعنی جو انسان کے دل کو بہت اچھی لگتی ہے، انسان ان کی طرف مائل ہوتا ہے. اور اللہ نے اس کو مزین کیوں کیا؟ ایمان والوں کے ایمان کی آزمائش، کہ وہ ان چیزوں کے اندر پھنس کر کے اللہ کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. ایمان تو آزمائش کا نام ہے، آزمائش کی کوئی چیز ہی نہ ہوئے تو ایمان تھوڑا ہی کہلائے گا. یا یہ کہ مزین کرنے والا شیطان ہے جو ان چیزوں کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کر کے اللہ سے غافل کر دیتا ہے. اب یہ تمام مرغوبات میں نمبر اول کے اوپر ہے آپا جان، من النساء. سیرت المصطفیٰ والا قصہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ شیطان کو جب اللہ نے پیدا کیا اور پھر وہ قصہ ہوا، لا تینہم من بین ایدیہم والا، کہ میں سب طرف سے انسان کو گمراہ کروں گا، تو گمراہ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف چیزیں دکھائی. لے، کس سے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ میوزک رکھا، شراب رکھے، جوا رکھا، بہت ساری چیزیں اللہ نے دکھائی. تمام چیزوں کو شیطان دیکھتا رہا لیکن اتنا خوش نہیں ہوا، اخیر میں نمبر آیا مس کا، تو شیطان ان کو دیکھ کر کے اچھل کودنے لگا، یہ کوئی چیز ہاتھ میں آ گئے، اس کے ذریعے اب میں انسانوں کو برابر پھنساؤں گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان نساء حبالۃ الشیاطین، یہ مس تو سب کی سب شیطان کی جالے ہیں، انسان ان کے ذریعے سے انسانوں کو پھنساتا ہے. سیرت المصطفیٰ کی تیسری جلد میں وہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے، پڑھنے کے قابل ہے، عبرت کے قابل. تو عورتوں کے ذریعے سے، من النساء والبنین، عورتوں سے ہی فرع کے طور پر اولاد، اور جمع کیے ہوئے مال کے خزانے. اور انسان عام طور پر مال کو جمع بھی کرتا ہے عورتوں اور بچوں کے خاطر، اور مال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ بیوی اور بچوں کا فتنہ، عورت کا فتنہ. اور یہ جمع کیے ہوئے خزانے کائی کے، سونے کے، چاندی کے، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے. یہ عام حضرات کا ترجمہ ہے، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چونکہ اس زمانے میں گھوڑے رائج تھے، اس زمانے میں یوں کہنے کا. نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، بھل خیل المسومہ، اس زمانے میں گاڑیوں کا چلن زیادہ ہے، تو اسی کے چکر میں آدمی پھنسا رہتا ہے، یہ ماڈل کی نے، ڈکنے ماڈل کی نے، فلانے ماڈل کی، اس سے اونچا ماڈل نے اس کا نیچا ماڈل، اسی سب تفاخر کی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسومہ کا ترجمہ کیا، عمدہ عمدہ بہترین گھوڑے، والانعام مویشی، اونٹ گائے بکری، والحرس کھیتی، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر كذي ذلك متاع الحياة الدنيا، سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا میں فائدہ اٹھاؤ پھر فنا فاتیہ ہو جائے گا۔ والله عنده حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے اور وہ جنت ہے، لہذا جنت میں رغبت کرو، جنت کے علاوہ فانی چیزوں میں رغبت مت کرو۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ تقابل، کہ دنیا کی یہ فانی چیزیں، عورتیں، بچے، خزانے، گھوڑے، جانور، کھیتی، اس کے بجائے اس سے اچھی چیز بتلاؤ۔ دل لگانا تو ہے ہی کسی سے، تو دل لگانے کے لیے تم فانی چیزوں پر کیوں دل لگاتے ہو؟ اچھی چیز پہ دل لگاؤ۔ یہ ہے شریعت کا مزاج کہ حل بتلایا جاتا ہے، حل بدل بتلایا جاتا ہے، کہ بھائی دل انسان کا ایسا ہے کہیں نہ کہیں تو لگے گا، تو دل لگانے کے لیے فانی چیز نہیں ہوا کرتی، دائمی اور باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو فرما دو کہ میں ان چیزوں سے بہتر چیز نہ بتلاؤں تم کو، یہ سب فانی چیزیں جس کی لسٹ گنوائی گئی، اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں، یعنی یہ جو شہوت کی چیزیں ذکر کی گئی استفام تقریر کے لیے، یعنی بتاؤ، بس شرط اس کے لیے شرک سے بچنا ہے، تقوی اپنانا ہے، یہ شرط ان کے لیے۔ ان کے رب کے پاس مبتدا کی خبر ہے، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنا ان کے مقدر میں کر دیا جائے گا جب داخل ہو جائیں گے۔ اور پاکیزہ بیویاں، جنت کی عورتیں، حیض، نفاس، ناک کی ریٹ، بغل کی بدبو، میل، جوں، سب ظاہری گندگیوں سے پاک اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک۔ دنیا کی عورتیں تو یوں کہتی میں تیری بھی ہوں، وہ کہے گی میں تیری ہی ہوں، یہ فرق ہوگا۔ وازواج مطہرہ، اور دنیا کی بیویوں کے دلوں میں کینہ، بغض، عداوت، بے وفائی، غداری، یہ سب چیزوں سے جنت کی عورتیں پاک۔ ورضوان، دونوں کے راستے، کسرہ اور ضمہ، حجاز کی لغت میں کسرہ، بنی تمیم میں ضمہ، کسرے کے ساتھ اسم، ضمے کے ساتھ مصدر، اور اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ کثیر کے معنی بڑی، بڑی رضامندی ملے گی اللہ کی طرف سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جنتیوں کو جنت میں جمع کریں گے، جنت میں بھی فنکشن ہے ہفتے میں ایک دن، وہاں اثار سنن کے آخر اخیر میں وہ حدیث پڑی تھی، وہ آئینے میں دبے والی، تو جنت میں بھی فنکشن ہے، پروگرام ہوں گے ہفتے والی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو خطاب کریں گے یا اہل الجنہ، تو جنتی لوگ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، حاضر رب ہم، والخیر فی یدک، اللہ تعالیٰ پر پوچھیں گے بندے میری جنت میں تم راضی ہو، خوش ہو؟ بندے کہیں گے اللہ ہم کیوں راضی نہیں ہوئے، آپ کی مخلوق میں کسی نے ہم کو نہیں دیا، اتنا تو آپ نے ہم کو دیا، پھر ہم کیوں راضی نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم کو اس سے بھی افضل چیز دوں گا۔ بندے کہیں گے اللہ یہ جنت سے افضل کیا چیز ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے میری رضا تمہارے لیے ہے، اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ اعلان جس وقت ہوگا وہ جنتیوں کا عید کا دن ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا اللہم ارزقنا. اور معلوم ہوا کہ جنت کی نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تین طرح کی ہیں. ایک ادنا نعمتیں دنیا کی نعمتیں, ادنا ترین نعمتیں. اس لیے ان ادنا ترین نعمتوں پر صرف خوش نہیں ہو جانے کا. نمبر دو درمیانی قسم کی نعمتیں, جنت اور اس کی نعمتیں. اور نمبر تین اعلیٰ ترین نعمتیں, اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بندے کو حاصل ہو جانا. واللہ بصیر بالعباد, اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر حال کو دیکھتے ہیں یعنی واقف ہے, لہٰذا اس کے مطابق بدلہ دیں گے ہر ایک کو ان کے عمل کے اعتبار سے. جی
نفس ان چیزوں کی خواہش کرتا ہے, اس کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے خوشنما بنا دیا, یا شیطان نے اس کو خوشنما بنا دیا, یعنی عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے زیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے.
عمدہ گھوڑے بھائی ابھی سیوتی کو ہم پڑھ رہے ہیں, چلو.
اور نشان لگے ہوئے عمدہ گھوڑے اور مویشی یعنی اونچ گائے اور بکری اور کھیتی, اور یہ مشغولہ جسے دنیا کی زندگی کا سامان ہے, جس کے ذریعے دنیا میں فائدہ حاصل کرنا ہے, پھر وہ فنا ہو جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے یعنی رہنے کی جگہ, اور وہ جنت ہے. چنانچہ جنت وہی رغبت کے لائق ہے نہ کہ اس کے علاوہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم سے کہہ دیجیے کہ میں تم کو ایسی چیزوں کی خبر نہ دوں جو مذکورہ شہوات سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں جو تقوی والوں کے لیے ہے, یعنی شرک سے بچنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس. ایسی جنت جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, یعنی وہ لوگ ان کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے جبکہ وہ اس میں داخل ہوں گے. اور پاکیزہ عورتیں یعنی بھینس اور ان کے علاوہ دوسری کڑاہیت والی چیزوں سے پاکیزہ عورتیں اور خوشنودی
الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ پہلے والے الذی سے صفت یا بدل بن رہا ہے. کون ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے؟ واللہ بصیر بالعباد. کون نیک بندے ہیں؟ جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں اور دل میں اس کا اقرار کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے, ہم نے آپ کو سچا مانا, آپ کے رسول کو بھی سچا مانا, تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. وقنا عذاب النار, ہم کو جہنم کی آگ سے بچائیے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, جو صبر کرنے والے یعنی نیکیوں کے کام کرنے کے لیے بھی صبر کرنے والے, گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنے والے, یہ صفت ہے. جو ایمان میں بھی سچے ہیں, قول و عمل میں بھی سچے ہیں, جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے والے ہیں, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں, جو دعا میں کہتے ہیں اللہ ہم کو معاف کر دے, اور استغفار یہ لوگ کرتے ہیں رات کے آخری حصے میں. سحر رات کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے والے حصے کو سحر کہا جاتا ہے, مراد رات کا آخری حصہ. اور خاص طور پر اسحار کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ وہ غفلت کا وقت ہے, اور غفلت کے وقت جو بندہ استغفار اور ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا بڑا پیارا ہو جاتا ہے. ولذت النوم, اور نیند کی لذت کا وہ موقع ہے, لہذا جو بندہ لذت نوم چھوڑ کے لذت استغفار کی طرف آئے گا اللہ کو بہت پسندیدہ ہوگا. اور بڑی بات یہ ہے کہ شاق وقت ہے, اس وقت اٹھنا اور استغفار کرنا بڑا مشقت کا کام ہے. جی
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم ایمان لائے, یعنی ہم نے آپ کے اور رسول کی تصدیق کی تو ہم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیے معاف کر دیتی اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتی اور وہ صبر کرتے ہیں اطاعت پر اور معافیت سے رکنے پر اور وہ ایمان میں سچے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں اور وہ خرچ کرنے والے ہیں یعنی صدقہ کرنے والے ہیں اور وہ استغفار کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ اے اللہ ہم کو معاف کر دیجیے صبح کے وقت اور آخر لائف کے کو خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ غفلت کا وقت ہے اور نیند کی لذت کا وقت